اللہ سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں, ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. میری زبان حال ہی میرے بیان سے کم نہیں, میرا سکوت عشق ہی میری زبان سے کم نہیں, میری زبان حال ہی میرے بیان یا خدا کون سے کم نہیں, اہل وفا بوریا تب دیتا سے کم
اپنے ہاتھ
فتنے میں پڑ جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے فتنے میں پڑ جاتا ہے، شرمندہ رہتا ہے، نادم رہتا ہے۔ وہ گناہگار مراد نہیں ہے کہ جو ڈٹائی کے ساتھ گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، نادم نہیں ہوتا، بلکہ وہ مفتون یعنی فتنے میں مبتلا بندہ ہے جو اللہ کو محبوب ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب، کہ اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں، اس گناہگار کو محبوب رکھتے ہیں جو مفتن ہے، بار بار فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، مومن ہے، بار بار فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن ساتھ میں اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ تواب بھی ہے، کثرت سے توبہ کرنے والا ہے، نادم ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، پانی پانی ہو جاتا ہے شرم سے کہ میں نے اپنے پالنے والے کو ناراض کیا.
رندوں کی آہ و زاریاں اکثر خدا ہے پسند. رندوں کی آہ و زاریاں اکثر خدا ہے پسند. ان کا شکا دل بھی دل کر گیا سے کم نہیں. میری زبان حال بھی میرے بیان سے کم نہیں. میرا سکوت عشق بھی میری زبان سے کم نہیں.
فضائل رمضان سے لیلۃ القدر سے متعلق احادیث مبارکہ پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے اخیر عشرے کی تاق راتوں میں تلاش کیا کرو. مشکات بخاری شریف سے یہ روایت ہے. فائدے میں لکھا ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک اخیر عشرہ 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے. عام ہے کہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا. اس حساب سے حدیث بالا کے مطابق شب قدر کی تلاش 21, 23, 25, 27 اور 29ویں رات کو کرنا چاہیے. اگر مہینہ 29 کا ہو تب بھی اخیر عشرہ یہی کہلاتا ہے. مگر ابن حزم کی رائے ہے کہ عشرہ کے معنی 10 کے ہیں, لہذا اگر 30 کا چاند رمضان مبارک کا ہو تب تو یہ ہے, لیکن اگر 29 کا چاند ہو تو اس صورت میں اخیر عشرہ 20ویں شب سے شروع ہوتا ہے, اور اس صورت میں وتر راتیں یہ ہوں گی 20, 22, 24, 26, 28. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیلۃ القدر ہی کی تلاش میں رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا کرتے ہیں, یعنی پورے رمضان کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے, اور وہ بالاتفاق 21ویں شب سے شروع ہوتا تھا. اس لیے بھی جمہور کا قول 21ویں رات سے تاق راتوں میں قوی احتمال ہے, زیادہ راجح ہے, اگرچہ احتمال اور راتوں کا بھی ہے, اور دونوں قولوں پر تلاش جب ممکن ہے کہ 20ویں شب سے لے کر عید کی رات تک ہر رات میں جاگتا رہے اور شب قدر کی فکر میں لگا رہے. 10-11 راتیں کوئی ایسی اہم یا مشکل چیز نہیں جن کو جاگ کر گزار دینا اس شخص کے لیے کچھ مشکل ہو جو ثواب کی امید رکھتا ہے. ویسے بھی ایسا ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, عافیت رکھے, کہ کوئی ایسی پریشانی یا کوئی ایسا حادثہ, کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, رات بھر جاگنا ہی پڑتا ہے, تو اس کی اہمیت سامنے ہوتی ہے اور اس کا غم ہوتا ہے, اس کی مصیبت ہوتی ہے, تو آدمی آسانی سے جاگ لیتا ہے, اس کو جاگنا ہی ہوتا ہے. تو اتنی بڑی چیز ہے یہ لیلۃ القدر کے ہزار مہینوں سے بھی زیادہ بہتر اس کا اجر و ثواب ہے. اور جیسے کہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کمپیوٹرائز مذہب نہیں ہے کہ جو گنتی اس میں آ گئی کمپیوٹر میں بس اب اس سے نہیں نیچے جائے گی نہ اوپر جائے گی, بلکہ خدا تعالیٰ 1 کے 10 تو دیتے ہی ہیں, پھر 10 کو بڑھا بھی دیتے ہیں, یہاں تک کہ 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ فرما دیتے ہیں. تو ان بندے کے اخلاص اور محبت اور طلب کی بات ہے. کمزور سے کمزور بندہ بھی اگر صحیح طلب اور اخلاص رکھتا ہو, سچی محبت اور عشق رکھتا ہو اللہ کی, تو تھوڑے عمل پہ بھی خدا تعالیٰ اس کو بہت زیادہ نواز دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر رات کی بلکہ زندگی کے ہر لمحے کی قدر نصیب فرمائے, اور خصوصاً ان راتوں کی بہت زیادہ قدر نصیب فرمائے. موائز حکیم الامت سے جو واز چل رہا ہے اس کا نام قضی کی درستگی ہے, ٹیڑے پن کی درستگی, اسی سے پڑھ کر آگے سنایا جاتا ہے. فرمایا کہ خیر میں بتلاتا ہوں کہ ان طلباء اکرام کو بالکل بے تما رہنا چاہیے, امیر لوگ دنیا لے کر تم سے بے پرواہ ہو گئے، تم دین لے کر ان کی دنیا سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ امیر لوگ دنیا لے کر تم سے بے پرواہ ہو گئے، یعنی دین سے دور ہو گئے، علماء سے دور ہو گئے، تم دین لے کر ان کی دنیا سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ میں خدا کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ اگر عالم دنیا داروں سے بے پرواہ ہو جائیں تو خدا تعالیٰ ان کی غیب سے مدد کریں گے، بلکہ یہی دنیا دار جو آج ان کو ذلیل سمجھتے ہیں اس وقت ان کو عزت دار سمجھنے لگیں گے، اور یہ دنیا دار خود ان کے محتاج ہوں گے۔ کیونکہ ہر مسلمان کو جس طرح تھوڑی بہت مال کی ضرورت ہے، دین کی اس سے زیادہ ضرورت ہے، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل، رئیس ہو یا غریب، ورنہ مسلمان ہی نہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ عالموں کے پاس ضرورت کے موافق دنیا موجود ہے اور دنیا داروں کے پاس دین کچھ بھی نہیں، تو ان کو ہر کام میں عالموں کی احتیاج ہوگی، محتاج ہوں گے وہ دین کے، زندگی میں بھی اور موت میں بھی، نماز میں بھی، روزے میں بھی۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے دین کی ضرورت ہی نہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ غرض ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا دار خود عالموں کے پاس آئیں گے۔ پس عالموں کو بالکل دنیا داروں سے بے پرواہ رہنا چاہیے اور خدا تعالیٰ کے دین میں مشغول ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں میں ایک بڑی کمی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا نہیں کرتے۔ اگر خدا تعالیٰ سے ہم کو تعلق ہو تو کسی کی بھی پرواہ نہ رہے۔ البتہ میں عالموں کو بدخلقی کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ بعض بے پرواہی کو بدخلقی سمجھتے ہیں۔ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیروں کی بہت خاطرداری کیا کرتے تھے، اور وجہ اس کی یہ فرماتے تھے کہ نعم الامیر علی باب الفقیر، یعنی جو امیر فقیر کے دروازے پر جائے وہ بہت اچھا ہے۔ یعنی اس کا دوسرا جز یہ ہے کہ بئس الفقیر علی باب الامیر، کہ وہ بہت برا فقیر ہے جو امیروں کے دروازے پر جائے، در در جائے، اللہ سے مانگنے کے بجائے امیروں سے مانگے۔ تو دوسرا جز یہ ہے نعم الامیر علی باب الفقیر، کہ وہ امیر مالدار آدمی جو اللہ والوں کے پاس جاتا ہے تو وہ بہت اچھا ہے۔ پس جب کوئی امیر آپ کے دروازے پر آیا تو اس میں اچھے ہونے کی بھی صفت پیدا ہو گئی، پس اسی صفت کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اس لیے امیروں سے بدخلقی کی اجازت نہیں، ہاں بے پرواہ رہنا ضروری ہے، یعنی ہم ان کی آؤ بھگت کریں، ان کو بٹھلائیں، اچھے طریقے سے پیش آئیں، لیکن ان کے مال پر ہماری نظر نہ ہو، ہمیں امید اور لالچ نہ ہو کہ ہمیں کچھ دیں گے، اس سے ہم بے پرواہ رہیں۔ غرض یہ کہ عالموں کی عزت اور ان کا اثر کچھ نہیں ہے، کیونکہ جس کو دیکھیے وہ عالموں پر اعتراض کرنے کو آمادہ ہے۔ ایک شاہد ایک مرتبہ عالموں پر بہت خفا ہو رہے تھے اور ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے، کچھ دیر تو بوجہ اس کے وہ مہمان تھے۔ میں نے صبر کیا، آخر جب وہ حد سے بہت ہی آگے نکلنے لگے تو میں نے پوچھا کہ عالموں نے کیا قصور کیا ہے، کون سی ایسی خطا ان سے ہوئی ہے؟ کہنے لگے کہ عالم انگریزی پڑھنے کو منع کرتے ہیں اور قوم کی ترقی ان کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، حالانکہ انگریزی کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ اول تو یہ بہتان ہے، عالم ہرگز انگریزی پڑھنے کو منع نہیں کرتے۔ دوسرے اگر منع کرتے ہیں تو بتلائیے کہ عالموں کے منع کرنے کا دوسروں پر کچھ اثر بھی ہے یا نہیں؟ اگر کہے کہ اثر ہے تو میں کہوں گا کہ اس کی کیا وجہ کہ عالموں کے اثر نے قوم کے بچوں کو عربی پڑھنے پر کیوں نہیں لگا دیا؟ جب علماء اتنا بھی نہ کر سکے تو معلوم ہوا کہ عالموں کا کچھ اثر قوم پر نہیں، اور جب ان کا اثر نہیں تو عالموں سے کچھ نقصان قوم کو نہیں پہنچتا۔ قوم کے ترقی نہ پانے کی اصل وجہ اور ہے، وہ یہ کہ قوم عام طور پر سست، کام چور اور آرام طلب ہے، ان سے محنت تو ہو نہیں سکتی۔ اپنے چھٹکارے کے لیے مولویوں کے فتوے کو آڑ بنا لیا۔ صاحب اس کی آخر کیا وجہ کہ عالموں کے تمام فتووں میں سے یہی ایک فتویٰ آپ کو پسند ہوا؟ کبھی دوسرے فتووں پر کیوں عمل نہ کیا گیا؟ نہ موروثی کو چھوڑا، نہ بہنوں کا حصہ دیا، نہ نماز کی پابندی کی، نہ زکوٰۃ اور حج کا اہتمام کیا۔ وجہ یہی ہے کہ یہ فتویٰ اپنی مرضی اور نفس کے موافق تھا اور دوسرے فتوے نفس کے خلاف تھے۔ جیسا ایک شخص سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کا کون سا حکم تم کو زیادہ پسند ہے، کہنے لگا کلو وشربو، ترجمہ یعنی کھاؤ اور پیو، مجھ کو یہ حکم زیادہ پسند ہے۔ اور دعا کو پوچھا کہ دعا کون سی پسند ہے تو یہ بتلائی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یعنی اے رب ہمارے اتار ہم پر قرآن آسمان سے۔ کیا کوئی شخص اس کو قرآن پر عمل کرنے والا سمجھے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کو تو خواہش اور نفس کا بندہ کہیں گے۔ بس اسی طرح آج کل لوگ عالموں کے کہنے پر چلتے ہیں کہ جس بات کو اپنی مرضی کے موافق دیکھتے ہیں اس میں عالموں کو آڑ بنا لیتے ہیں۔
اس تمام تقریر سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اثر جو کچھ ہے وہ امیروں کا ہے یا فقیروں کا، اور جو کچھ خرابیاں پھیلیں دو فرقوں کی وجہ سے پھیلیں، پہلا فرقہ بددینی میں پھنسا ہوا ہے، دوسرا فرقہ بدعتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ یعنی پہلا فرقہ جو مالداروں کا ہے وہ بددینی ہے، ان کے اندر دین سے دوری ہو گئی ہے، گناہوں میں پھنس گئے ہو، اور دوسرا فرقہ جو غریب ہے ان کے پاس چونکہ مال تو ہے نہیں، گناہوں میں خرچ نہیں کر پاتے تو وہ بدعتوں میں ڈوب گئے۔ بس اس امت کے مریضوں کا کیا حال ہوگا جس کے طبیب خود مریض ہیں، اور عالموں کے ان فرقوں میں داخل نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اگر خود بگڑے بھی تو اپنے کو گناہگار سمجھتے ہیں اور اپنے برے کاموں کی طرف کسی کو بلاتے نہیں، اور لوگوں کو اپنے طرز پر بلانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ دوسروں کو نیک ہی راستہ بتلائیں گے۔ اور امیروں اور فقیروں کی تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس راستے پر ہم ہیں دوسرے بھی اسی پر ہو لیں، اگرچہ ہم اور وہ دونوں جہنم کے غار میں جا گریں۔ چنانچہ چند روز ہوئے کہ ایک روشن خیال نے یہ مضمون چھپوایا تھا کہ اسلام کی ترقی کو سب سے زیادہ روکنے والی نماز ہے، نعوذ باللہ تعالی من ذالک۔ اگر سب عالم مل کر نماز کو اسلام سے باہر کر دیں تو اسلام کو بہت ترقی ہو۔ عالم کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنے گناہ کی طرف دوسروں کو بلائے، اس لیے کوئی ضرر نہیں ہوتا۔ ہاں اتنا نقصان ضرور ہوا ہے کہ بعض عالموں نے اپنا طرز ایسا کر دیا کہ دنیا والوں کو ان کی بدولت خود علم سے نفرت ہو گئی۔ بعض عالموں نے امیروں سے ملنا جلنا اتنا بڑھا دیا کہ اس ملنے جلنے کی وجہ سے ان امیروں کی ہاں میں ہاں ملانے لگے، اور ان کو دیکھ کر دنیا والوں نے یہ سمجھا کہ سب عالم ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ٹونک کا قصہ ہے کہ ایک رئیس صاحب نے داڑھی منڈا رکھی تھی، ایک عالم نے ان پر اعتراض کیا، اس سے اس رئیس پر بہت اثر پڑا۔ اتفاق سے مجمع میں ایک دوسرے مولوی صاحب بھی بیٹھے تھے، یہ بھی مولوی کہلاتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ داڑھی ہرگز نہ رکھنی چاہیے کیونکہ اس میں جوئیں پڑ جاتی ہیں اور وہ زنا کرتی ہیں۔ فرمائیے اس رئیس کی نظر میں کیا وقت اور عزت ان مولوی صاحب کی رہی ہوگی۔ زیادہ سبب ان بری عادتوں کا یہ ہے کہ اکثر گھٹیا خاندانوں کے لوگ عربی پڑھتے ہیں، اس وجہ سے مولوی ہو کر بھی بری عادتیں ان میں باقی رہتی ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم كلنا وجعلنا لك، اللهم كلنا وجعلنا لك، اللهم كلنا وجعلنا لك۔ اللہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، پوری مسلمانوں کو، اللہ پوری امت کو اللہ اپنے فضل و کرم سے جذب فرما لے۔ یا اللہ جذب فرما لے، یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے کر جذب فرما لیجیے، اور ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو، اور بچے کو اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، حسن خاتمہ نصیب فرما دے، اللہ حسن خاتمہ مقدر فرما دے۔ اللہ اپنا محبوب اور مقرب بنا لے، اپنے محبوبین اور اپنے مقربین والے اعمال ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اللہ دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، دونوں جہان میں اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما دے، فلاح دارین نصیب فرما دے۔ اللہ ہماری دنیا کی پریشانیوں کو، مسائل کو دور فرما دے، حل فرما دے، اور اللہ ہمیں آسان، حلال، بابرکت، خوب وسعت والی، کشادہ روزی ہر مسلمان کو، ہم سمیت ہر مسلمان کو عطا فرما۔ تمام بیماروں کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں جنہوں نے دعا کی فرمائش کی ہے، نہیں بھی کی، اے اللہ سب کے سب کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما۔ الہ العالمین، جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے، اے اللہ اپنے فضل سے ان کو نیک، دیندار، اللہ والے رشتے عطا فرما دے۔ اللہ انتہائی محبت والے، دیندار، اللہ والے رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ تقوی والے رشتے عطا فرما دے۔ بے اولادوں کو اے اللہ صاحب نیک صالح اولاد بنا دے، اور اے اللہ جس کی بھی دل میں کوئی خواہش ہو جائز، اے اللہ اس کے مقاصد میں اسے بامراد فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ میرے جتنے جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، اللہ میں اپنے فضل سے قبول فرما کر، میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے مشائخ کے لیے، اور اللہ تمام اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور سر سب سے سر پہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اس کا اجر و ثواب عطا فرما دے، اور اللہ ہم سب کے لیے اللہ سب ذریعہ نجات بنا دے۔
اللہ اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما دے. اے اللہ اپنی رضا کامل نصیب فرما دے. اللہ ہم تو آپ کو خوش نہیں کر سکے, اے اللہ آپ ہی مہربانی فرما دیجئے. ہم ناکاروں کو, اے اللہ ہم نالائقوں کو, اے اللہ لائق بنا کر آپ ہمیں خوش فرما دیجئے. اے رب کریم ہمیں خوش فرما دیجئے اور ہم سے خوش ہو جائیے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, واعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین.